الحمد لله الحمد لله المبدئ المعيد الغني الحميد ذو اللف الواسع والعقاب الشديد من هداه فهو سعيد السديد والصلاة والسلام على سيد الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سید العرب والعجم سید الاولین والآخرین سیدنا و حبیبنا نبینا و کریمنا و مولانا محمد عبده و رسوله بالهدى و دین الحق ارسله اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يدي وأنزل التوراة والإنجيل آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما سرمدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب سب تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ گزشتہ درس استقبال رمضان کے حوالے سے روزے کی افادیت اور معنویت کے تقاضوں کو ذکر کرتے ہوئے ذکر کیا گیا، اور آج باقاعدہ اور باضابطہ سورہ آل عمران جو مدنی سورت ہے اس کی تفسیر و تشریح و تحقیق کے سلسلے کو ذکر کیا جا رہا ہے۔ لائٹ بند کر، سورہ آل عمران مدنی سورت ہے اور اس میں 20 رکوع ہیں جو ترتیب کے ساتھ نازل ہوئے ہیں اور تقریباً 200 کے قریب آیات ہیں۔ مدنی سورت ہونے کے حوالے سے بڑے اہم اور بڑے قیمتی اور بڑے نادر نظریاتی اور سماجی اور معاشرتی مسائل کا احاطہ اس سورہ مبارکہ کے اندر کیا گیا۔ اس کے کچھ مضامین سورہ انفال کے اندر ہیں، اور سورۃ الانفال اور سورہ آل عمران اور پھر سورۃ البقرہ کے بقیہ رہ جانے والے مضامین کو سورہ آل عمران میں ذکر کر دیا گیا، جس طرح کہ غزوہ بدر کا بیان سورہ آل عمران کے اندر ہے اور پھر اس کی تفصیل جو ہے وہ سورہ انفال میں بھی ذکر کی گئی ہے۔ مدنی سورت ہے، بیک وقت کئی سورتیں آقا پر نازل ہوتی ہیں، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب کریم خود ارشاد فرما دیتا ہے کہ یہ فلاں سورت ہے، ترتیب و تلاوت سے کوئی فرق نہیں کر سکتا، الفاظ ایک ہی ہے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ جو نام ہے سورتوں کے یہ بھی توقیفی ہیں۔ ان توقیف بمانا یہ ہے کہ اس میں کسی انسان کا دخل نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کی جانب سے جس طرح آیات کا نزول ہوا ہے اسی طرح ان کے اسماء اور ناموں کا نزول بھی اللہ کی جانب سے، یعنی اگر بقرہ ہے تو یہ اللہ کے کہنے پر اس کا نام بقرہ رکھا گیا ہے، اور اگر آل عمران ہے تو اس کا نام اللہ رب العالمین کے ارشاد اور اشارے سے آل عمران رکھا گیا ہے۔ تو سورتوں کے جتنے نام بھی ہیں، سورت ایک باؤنڈری کو کہتے ہیں، محصور بند، کہ جس سے کوئی شے باہر نہ جائے اور باہر سے کوئی شے اندر نہ آئے، اہل عرب کہتے ہیں۔ تو جتنی سورتیں ہیں ان کے نام توقیفی ہیں، اور یہ سورہ آل عمران کا نام بھی اللہ رب العالمین کی جانب سے، یہ الگ مسئلہ ہے کہ جو نام رکھا جائے اس کے مضمون یا اس سے متعلق کوئی واقعہ اس سورت کے اندر موجود ہو، لیکن یہ کوئی شرط نہیں ہے. اور مدنی سورت ہونے کے حوالے سے موجودہ کئی مسائل جو درپیش ہیں اس سے متعلق کہیں پر مختصراً کہیں تفصیلاً، آیات کا نزول سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر ہوتا ہے، پھر حضور باقاعدہ اس کی تلاوت صحابہ کے سامنے کرتے ہیں، اور پھر تلاوت کے دوران خاص طور پر اس بات کا اہتمام اور نشاندہی فرما دیتے ہیں کہ یہ جو میں اب پڑھ چکا ہوں اس کو تم آل عمران میں لکھ دینا، اور اب جو میں پڑھوں گا اس کو سورہ انفال میں لکھنا ہے. اور پھر اتنا حصہ پڑھنے کے بعد پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام خاموشی اختیار کرتے اور پھر ارشاد فرماتے کہ اب جو پڑھوں گا یہ سورۃ النساء کا ہے. تو سورۃ النساء ہو یا سورہ آل عمران ہو یا سورۃ المائدہ ہو، یہ ملتی جلتی صورتیں ایک وقت نازل ہونے والی صورتوں میں، جس طرح سورہ توبہ اور سورہ المائدہ بیک وقت اتر رہی ہیں، مضامین اس کے ایک طریقے کے ہیں. سورۃ الانفال اور سورہ آل عمران اس کی ترتیب ایک وقت میں ہو رہی ہے. اس تاریخی تناظر کو سمجھنے کے بعد اب تھوڑی سی بات اس میں بیان کر دیتا ہوں. اس سورہ مبارکہ کی اہمیت کیا ہے؟ یہ اسلام کی حقانیت پر ایک بہت مضبوط سورت ہے سورہ آل عمران، اور اس سورت میں بڑے واضح انداز میں اس امر کی تصریح کر دی گئی ہے، وضاحت کر دی گئی ہے کہ انسان کی ہدایت کے لیے اس کے خالق نے جو ضابطہ عطا فرمایا ہے وہ ایک ہی ہے، اور اس کا نام دین اسلام ہے. اس سورت میں دو ٹوک الفاظ میں بات کر دی گئی ہے، کیونکہ سامنے یہود تھے نصرانی تھے، اور وہ اپنے آپ کو اہل حق کہنا اور بغلے بجانا اور مسلمانوں سے بھڑ جانا، مسلمانوں کو چیلنج کرنا، مسلمانوں سے کئی کئی سوالات کرنا، تو ایک عرصے تک اس کو برداشت کیا گیا. اب جو اسلام کی حقانیت ہے اور جو اہل کتاب اور تمام سابقہ انبیاء کی تبلیغ کا تسلسل ہے، اس کو بڑے خوبصورت واضح غیر مبہم، جس کو کہتے ہیں نا ڈنکے کی چوٹ پر بات کرنا، وہ سورہ آل عمران میں کر دی گئی ہے. اور باقاعدہ چیلنج کر دیا گیا کہ ہمت ہے تو میدان میں آ جاؤ، آؤ. عیسائی ہو عیسائیت کو ثابت کرنا چاہتے ہو، آؤ بیٹھ کر بات کرو. یہودی ہو یہودیت کو ثابت کرنا چاہتے ہو، آؤ بیٹھ کر بات کرو. اور اتنی مضبوط آیات اتنی ہیں تاریخی پہلو میں بھی، عقلی دلائل کے اعتبار سے بھی، فکری دلائل کے اعتبار سے بھی، کہ اس دور میں بھی یہود اور نصارہ انگوش بدندان ہو کر سر نیچے کر گئے. نہ اس دور میں ان آیتوں کا جواب ان کے پاس تھا، نہ اس دور میں ان کے پاس. بس اسی تفصیل کو میں لے کر قدر تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس سورت میں جس موضوع کو واضح طور پر تصریح طور پر بیان کر دیا گیا وہ تھا کہ انسان کی ہدایت کے لیے، انسان کا خالق اللہ ہے، تو اس کی ہدایت کے لیے اللہ نے جو ضابطہ اتارا ہے وہ ضابطہ ایک ہی ہے، وہ اسلام ہے. ابراہیم بھی وہی اسلام لے کر آئے تھے، نوح بھی جو تعلیم لائے تھے وہ اسلام ہی تھی، عیسیٰ نے بھی جو گفتگو فرمائی وہ بھی اسلام تھا. اور یہ تاریخ تسلسل ہے کہ دین حق جو ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کے مقابل جو ہے وہ کفر ہے. اور اس لیے قرآن نے ایک جگہ پر ذکر کیا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ دین جو ہے جو اللہ کی بارگاہ میں پسندیدہ اور محبوب ہے وہ اسلام ہے. اب یہاں پر اسلام کے اطلاق فروعات کی بجائے اعتقادات، معتقادات اور عقائد و نظریات پر ہو رہا ہے. یعنی تین چیزیں بنیادی ہیں: اللہ رب العالمین کی وحدانیت، نبی کی رسالت، اور قیامت کے دن اٹھائے جانا معاد کا عقیدہ. یہ اسلام کے بنیادی عقائد ہیں، اس میں کبھی اختلاف نہیں رہا، دین یہ بالکل متفق رہا، اور اسی دین کی اصلیت کو اسلام قرار دیا جا رہا ہے. اور اس سورت کے اندر اس بات کو واضح کر دیا گیا اور بتا دیا گیا کہ اس دین میں اساسی عقائد اور بنیادی اصول و زمانے کے اختلاف کے حوالے سے چاہے جو بھی ہو، تو فرمایا یہ انسان کی عقل اور ترقی کے حوالے سے شریعتیں مختلف ہوتی رہی ہیں، ان کی طبیعت اور بساط کے حوالے سے فرو مسائل مختلف ہوتے رہے ہیں، لیکن عقائد کبھی مختلف نہیں ہوئے. اور دین کی جب بھی بات کی گئی ہے تو شریعت کی بات میں لوگوں کی ذہنی پستی اور ذہنی مضبوطی کے اعتبار سے، ان کی ذہنی ساخت اور ماحول کی گرد و پیش کے ماحول اور اس کے حالات کے اعتبار سے فرو کے اندر کچھ لچک دکھائی گئی ہے، لیکن جسے دین کہا جاتا ہے جو نظریات ہیں وہ ایک ہی ہیں, اور اس میں دو ٹوک انداز کے اندر اہل کتاب کو صاف صاف بتا دیا گیا کہ جن انبیاء کے نام پر تم نے الگ الگ مذہب بنا لیا ہے, وہ کہتا ہے میں عیسیٰ کو مانتا ہوں کسی اور کو نہیں مانتا, وہ کہتا ہے میں عزیر کو مانتا ہوں کسی اور کو نہیں مانتا, وہ کہتا ہے جی میں موسیٰ کو مانتا ہوں کسی اور کو نہیں مانتا, وہ کہتا ہے جی میں ابراہیم ہی کو مانتا ہوں اس کے علاوہ کسی کو نہیں مانتا. تو یہاں پر دو ٹوک انداز میں اہل کتاب کو اس بات کو واضح کر دیا گیا تھا کہ جن انبیاء کے نام پر تم نے الگ الگ مذہبوں کی بنیاد رکھ دی ہے ان سب کا ایک ہی دین تھا اور وہ اسلام تھا. تو لہذا یہ جو تم نے جہالت پھیلائی ہوئی ہے نا کہ نہیں میرا دل اس کو ماننا چاہ رہا ہے, اس کو ماننا نہیں چاہ رہا, اس کو ماننا چاہ رہا ہے, تو فرمائیے اپنی خام خیالی اور یہ اپنی خبتیاں چھوڑو, اور اب ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ دین کو انبیاء میں تقسیم نہ کرو, بلکہ جتنے بھی انبیاء آئے ہیں وہ دین اسلام ہی کے ساتھ آئے ہیں. اس سورہ مبارکہ کے اندر اس تفصیل کو ذکر کر دیا گیا, اور قرآن نے یہ دستور دیا کہ یہ انسانیت ماری ماری کیوں پھر رہی ہے, یہ پارا پارا تفرقے کے اندر کیوں آ رہی ہے, ان کو وحدت اور ایک نظم میں اور ایک تسبیح کے دانے کے مانند ایک ہی دائرے میں باندھنے کے لیے واضح کر دیا گیا کہ ابراہیم کو ماننے والوں, موسیٰ کو ماننے والوں, عیسیٰ کے ماننے والوں, بھاگو نہیں, یہ ایک ہی دین ہے, وہ بھی اسلام لے کر آئے, محمد رسول اللہ بھی اسلام ہی لے کر آئے ہیں. اس ترتیب کی بات واضح کر دی گئی. انشاءاللہ موضوع چلے گا تو میں آپ کی خدمت میں اس کو میں مزید واضح کروں گا. سورۃ البقرہ کے اندر پوری کوشش کی گئی کہ یہود جو ہیں ان کے ذہنوں میں جو تکبر بیٹھا ہوا ہے اور وہ حق کو جان کر بھی اس سے انحراف کر رہے ہیں, تو سورہ بقرہ کو آپ پڑھیں تو اس میں دیکھیں نصرانیت پر کم اور یہودیت پر زیادہ زور دیا گیا, اور ان کو سمجھانے کی مکمل کوشش کی گئی ہے ایسا نہیں ہے, تمہارے کتابوں میں ایسا نہیں لکھا ہوا, تم جھوٹ بولتے ہو, ایسا نہیں ہے, حضرت موسیٰ نے ایسا کبھی نہیں کہا, حضرت داؤد نے کبھی ایسی باتیں نہیں کی ہے, اور یہ تم غلط بیانیاں کرتے ہو, تم نے آیتوں کو بدلا ہے, تم نے کتاب کو تبدیل کیا ہے, رب نے یہ بات نہیں کی ہے. یہ تمام باتیں سورہ بقرہ کے اندر یہود کے حوالے سے اتری ہے, اور اس سورہ مبارکہ کے اندر عیسائیوں کے جو بنیادی عقائد تھے, جو بگڑے ہوئے عقائد تھے, اس کی درستگی کے لیے قرآن نے کھل کر کلام کیا اور فرمائے یہ تم نے من گھڑت عقیدہ, عقیدہ تثلیث کا بنایا ہوا ہے نا کہ خدا, بیوی, بیٹا, اور ان تینوں کو تم نے مستقل بنایا ہوا ہے, فرمائیے اسلام کا عقیدہ نہیں ہے, اور نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا عقیدہ تھا, اور اس پر سخت محاسبہ کیا گیا, یعنی عقیدہ تثلیث کی جڑوں کو کاٹا گیا اور بتایا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے فاسد بول سے پاک ہیں, اور جو تم شرکی عقیدہ بیان کرتے ہو کہ بیک و خدا مریم بھی ہے اور بیک و خدا عیسیٰ بھی ہے اور بیک و خدا خود بھی ہے, تو تینوں مستقل بھی ذات ہے, عقل بھی اس کو تسلیم نہیں کر سکتی ہے, اس لیے کہ واجب الوجود ایک ہو سکتا ہے, درجنوں نہیں ہو سکتی, عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ تمام ایک سبب کے ذریعے ہو سکتے ہیں, کئی اسباب کے ذریعے نہیں ہو سکتے, عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے دائرہ ایک نقطے پر جا کر ختم ہوتا ہے, کئی نقطوں پر نہیں ختم ہوتا, اور ایک ذات جو مستقل بھی ذات ہے, جو واجب الوجود ہے, تو وہ ایک ہی ہو سکتا ہے کہ جس تمام کا وجود اس کے دم سے ہو اور اس کا وجود بغیر کسی سبب کے ہو, تو عقل بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ جناب الوہیت کے عقیدے کے اندر تقسیم جائز نہیں ہے. تو اس سورہ مبارکہ کے اندر, سورۃ البقرہ کے اندر, جہاں عیسائیت کے یہودیت کے فاسد نظریات کی اصلاح کے لیے بڑی کشادہ قلبی کے ساتھ سید عالم نے ان آیتوں کو پڑھ کے سنایا, اور اللہ رب العالمین کی رحمت نے انتہائی شفقت فرمائی اور ان کے لیے ان چیزوں کو ذکر کیا, یہ ساری آیتیں آ رہی ہیں, رفتہ رفتہ انشاءاللہ کھلیں گی اور آپ مزاج اسلام کو دیکھیں گے کہ کس قدر درستگی, سچائی, صداقت کے ساتھ یہ ساری باتیں کی گئی ہیں. اس سورہ مبارکہ کے اندر جو عیسائیت کا بنیادی عقیدہ تھا, جس میں وہ خود الجھے ہوئے تھے کہ عیسیٰ کیا ہے, آج آپ پکڑ کے عیسائیوں کو پوچھے نہیں پتا, ایک کچھ کہتا ہے, دوسرا کچھ کہتا ہے, تیسرا کچھ کہتا ہے, ان کی گھر کی جو کتاب ہے بائبل یا توریت عہد نامہ قدیم ہے, اس کے بارے میں پوچھے کس نے لکھا ہے تو ان کو پتا ہی نہیں, ان سے پوچھے اللہ کا کلام ہے تو چپ ہو جاتے, ان سے پوچھے یہ وہی ہے جو حضرت موسیٰ کو ملا تھا, جواب نہیں دے سکتے. تو تمہاری بنیاد کیا ہے؟ اسلام وہ ہے الحمدللہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ وہ بلند و عظمت و شان والی کتاب جس میں شک کی جگہ نہیں ہے. یہ وہی قرآن مجید فرقان حمید اور برہان رشید ہے کہ جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب منیر پر جو جبریل لے کر آئے وہ آج الحمدللہ موجود ہے, جو ہر قسم کی لفظی تحریف سے پاک جو لفظ حضور نے پڑھا وہ آج ہم پڑھ رہے ہیں, جو صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اسی کو ہم دیکھ رہے ہیں, کسی ترمیم اور کسی اضافے سے یہ کتاب پاک ہے تو الحمدللہ یہ اسلام کی سب سے بڑی حقانیت اور وحدت ہے کہ اسلام کی وحدت اور اسلام کا معیار اور اسلام قیامت تک باقی رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کتاب کی بقا ہے کہ جو اصل ہے, جو اصول ہے, جو مرکز ہے, رب کریم نے اس کو محفوظ کر دیا تو ساری نسلیں محفوظ ہو گئی. اور عیسائیت اور یہودیت کثرت کی بنا پر, مال اور جرت اور اتنا غلبہ کرنے کی بنا پر, اس کے باوجود وہ بگڑ گئی. کیوں؟ کہ جس نقطے پر ان کو جمع ہونا تھا وہی تحریف کا شکار ہو گیا, وہی تبدیلی کا شکار ہو گیا, وہی منشور بگڑ گیا. تو اب نہ وہ وحدت رہی نہ وہ اتحاد رہا. لہذا قرآن مجید فرقان حمید کو اللہ رب العالمین نے لفظی تحریف سے محفوظ فرمایا. اس پر گزشتہ سال میں نے تفصیلی تقریر کی ہے. اگر آپ کے ذہن میں سوال آیا کہ لفظی تحریف آپ مانوی بات کیوں نہیں کرتے کہ معنی بھی بدلا گیا ہے, تو میں اس طرف نہیں جانا چاہتا, وہ موضوع دوسرا ہے. تو اس پر میری مکمل تقریریں, تقریباً 17 تقریریں ہیں, اس پر وہ آپ سماعت کر سکتے ہیں تفصیل کے ساتھ کہ قرآن کے لفظ کے بدلنے کے اعتبار سے کیا عقیدہ ہے اور معنی کیا ممکن ہے بدلا جائے. لفظ تو کسی صورت میں نہیں بدل سکتا, لفظ تو بولیے کسی صورت میں نہیں بدل سکتا. اور جس نے یہ بات کی ہے تو اہل اسلام نے اس کو کبھی قبول ہی نہیں کیا. اگر یعقوب کلینی نے یہ بات اصول کافی میں کر ڈالی شیعوں کا امام کہ جناب اس میں اتنی ہزار آیتیں اور تھی تو ساری امتوں نے اس کی کتاب کو اٹھا کر دیوار پہ مارا ہے, اور آج بھی شیعہ سامنے کھڑا ہو تو وہ کبھی نہیں کہہ سکتا کہ ہم شیعہ قرآن کو ناقص مانتے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ ان کی کتابوں میں آج بھی لکھا ہوا ہے کہ قرآن مکمل نہیں ہے, لیکن آج بھی یہ میڈیا اور آپ کے سامنے آ کر یہی بات کرے گا کہ قرآن مکمل ہے. اس لیے کہ ایسے فاسد اور ایسے دقیانوس اور ایسے یہودی عقائد کو اسلام میں کبھی آمیزش نہیں ہو سکی, اور اگر کسی نے کرنے کی کوشش کی تو امت اس کے خلاف برسرے پیکار ہو گئی اور کھڑی ہو گئی. آج اس شیعت کا عقیدہ ہونے کے باوجود وہ آپ کے سامنے یہ بات نہیں کرتے, اس لیے کہ الحمدللہ اس دین کو, اسلام کو اللہ نے محفوظ کیا ہے. اور ایسی غلط بات جس کی آمیزش اسلام کے اندر ہو جائے, اس ملت میں ایک طبقہ ایسا ضرور رکھا ہے جس نے پوری مزاحمت کر کے ان کو دیوار تک لگایا ہے, یہ ان کے اندر نہیں تھا. ایک بات تو, اور دوسری بات یہ ہے کہ دیوبندیوں کے مشہور مولوی ہیں, مولوی انور شاہ کاشمیری, یہ بھی درمیان میں ذرا سنتے چلیں. میں انفرادی اکا دکا علمی جاہلوں کی بات کر رہا ہوں کہ جنہوں نے کچھ کوشش کی کہ یہودیت کا لقمہ اور چربا کھا کر کچھ گڑبڑ کریں اور لفظ کو بگاڑیں, لیکن امت نے کبھی اس کو قبول نہیں کیا. یہودیت نے مکمل طور پر اس کو اڈاپٹ کر لیا تھا, قبول کر لیا تھا, گود لے لیا تھا کہ ہاں مولوی جو کہہ رہا ٹھیک ہے. لیکن اس امت پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گنبد کا ایسا سایہ ہے کہ اگر کسی نے اپنے علم اور قدر کو منوا لیا اور منوانے کے بعد اگر کبھی کوئی وہ سامنے آیا, اگر اس نے قرآن کے مقابلے میں کوئی بات کی یا حضور کے نبوت کے مقابلے پر کوئی بات کی, تو پھر امت نے نہ اس کی ظاہری شرافت کو دیکھا نہ اس کی سابقہ تقریروں کو دیکھا, اس کو اٹھا کر دیوار سے لگا دیا. جس کی بڑی مشہور مثالیں وہ جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہیں اور پھر قرآن میں جو تحریف کرنے والے ہیں, امت نے کبھی ان کو قبول نہیں کیا. مرزا غلام احمد قادیانی ہوں یا اس سے پہلے کتنے لوگ ہوں, ان کے شروع کے کام بڑے اچھے تھے, لیکن جب انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کے مقابلے پر نبوت کا دعویٰ کیا, امت نے کبھی قبول نہیں کیا, کبھی اس کو قبول نہیں کیا. حضرت سیدنا امام حسین کی شہادت کے بعد مختار سخوی نے جناب سارے قاتلوں کو قتل کیا جس نے حضرت امام حسین پر وار کیا تھا, شمر ہو یا دیگر ہو, سب کو. جامع ترمذی کی حدیث ہے, میں نے آپ کے سامنے پڑھ کر بھی سنائی ہے. اور اس نے لائن سے کوفے کے بازار کے اندر سب شیطانوں کے سر رکھے تھے جنہوں نے حضرت امام حسین کو شہید کیا تھا. اور جامع ترمذی کے اندر موجود ہے صحابہ کرام کہ ہم نے خود دیکھا کہ ابن زیاد کے ناک اور منہ سے کالے سانپ نکل رہے تھے, یعنی جب اس کا سر رکھا گیا تھا کوفے کے بازار کے اندر اور لوگوں کو دکھایا گیا کہ جناب اس نے جناب جو ہے وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے یہ لوگ ہیں, تو اس میں ابن زیاد ملعون کا جو سر تھا اس کے بارے میں روایت موجود ہے کہ اچانک مجمع میں غوغا ہو گیا, شور ہو گیا, ہائے ہائے یہ کیا ہے. جب غور سے لوگوں نے دیکھا تو باقاعدہ اس کی ناک سے کالا سانپ نکل رہا تھا. تو یہ پورا منظر جن لوگوں نے دیکھا وہ جامع ترمذی شریف کے اندر موجود ہے, اور ترمذی شریف کے اندر وہ روایت آئی ہے. لیکن مختار سخفی نے جہاں اتنے بڑے بڑے کام کیے, اس نے پھر نبوت کا دعویٰ کر دیا, نبوت کا دعویٰ کر دیا. اور نبوت کا دعویٰ کرنے کی بنا پر عشیت کا ایک فرقہ اس طرف راغب بھی ہے, فرقہ مختاریہ اس کو کہتے ہیں, جو 40 سے 48 فرقوں میں سے ایک اس طرف اس کی اتباع کرتا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ اہل بیت کی تعلیمات جو ہے وہ اس کے پاس آگئی اس لیے کہ اس نے امام حسین کا خون کا بدلہ لیا تھا. لیکن تحقیق یہ ہے کہ اس نے اپنی عمر کے انتہا پر معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کر دیا تھا, اور جس کی بنا پر بالاجماع وہ کافر و مرتد تھا. آج بھی کربلا کے اندر اگر آپ جائیں گے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے قدموں کے سامنے اس کی قبر ہے, اور عجیب بات ہے کہ اس کی قبر کو بھی ایسا سوار کے بنایا ہے کہ جناب اس کے آگے جالیاں لگی ہوئی ہیں, اور بعض نادان دوست جن کو خبر نہیں ہوتی ہے وہ وہاں پر جا کے فاتحہ پڑھ رہے ہوتے ہیں. یعنی اسی احاطے کے اندر اس کی قبر ہے, اسی احاطے میں اس کی قبر ہے جہاں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کا جسد پاک ہے. یعنی سر مقدس کو تو دمشق سے لے جایا گیا تھا لیکن جسم مبارک جو تھا وہ کربلا میں رہا. تو حضرت عباس کا مزار بھی کربلا شریف کے اندر ہے, اور حضرت امام حسین کا مزار بھی جو کربلا کے اندر ہے. تو جس گنبد کے نیچے حضرت امام حسین آرام فرما رہے ہیں تو قدموں کے جانب دور جو ہے مختار سخفی کی بھی قبر ہے, لیکن اب میں اس طرف کوئی تحقیق نہیں کر سکا کہ اس کی قبر کو اتنا حسین اور جمیل کیوں بنایا گیا ہے, اور زائرین بیچارے نہیں سمجھ پاتے تو وہاں پر جا کر افاتہ بھی پڑھتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ دو بنیادی نظریے ہیں, ایک تو قرآن کا لفظ نہیں بدلا جائے گا, ایک اور نہ بدلا جا سکتا ہے, اس کے تحفظ اس کی ضمانت کو اللہ نے اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون, محبوب بالتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آپ پر اتارتے ہیں اور پھر اس کی حفاظت بھی ہم خود کرتے ہیں. حفاظت کرنے سے مراد کیا ہے؟ حفظ قرآن ہے, علماء ہیں, اولیاء ہیں, ان کو سامنے لا کر کھڑا کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے سینوں کے اندر قرآن کی عبارت اور متن کو جمع کیا. یہ کہ قرآن تحریف, یہ توریت اور انجیل تحریف کا شکار اس لیے ہوئی کہ وہ حفظ نہیں ہوتی تھی, اس کو یاد نہیں کیا جا سکتا تھا. لیکن اللہ رب العالمین نے شاہ فرما وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ, کہ ہم نے اسے نصیحت کے لیے اور حفظ کے لیے آسان کر دیا ہے. پانچ سال کا بچہ بھی ہوتا تو زبان یاد کر لیتا. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب تو چار سال کے تھے کہ قرآن حفظ ہو گیا تھا, یہ ان کی کرامات میں سے ہے. چار سال کے حضرت پیر صاحب کی عمر تھی کہ ناظرہ کی تکمیل کر رہے ہیں تو قرآن شریف بھی مکمل ہو رہا ہے. تو یعنی اللہ رب العالمین نے اس قرآن کی حفاظت کے لیے امت مصطفیٰ کے سینوں کو اس قدر کشادہ فرمایا کہ ایک بچہ وہ اپنی مادری زبان کو تتلا کر بولتا ہے لیکن پورا قرآن وہ حفظ کر لیتا ہے. اسے اپنے آپ کی خبر نہیں ہوتی لیکن قرآن اس کے دل میں جگہ کر جاتا ہے. کسی کو کہو جناب غالب کی غزل کی کتاب کے دو غزلیں یاد کر دو, وہ نہیں کر سکتا, لیکن حالانکہ اہل زبان ہے ہم نہیں کر سکتے. کوئی نظم کو ٹکا کر یاد نہیں کر سکتے, آگے پیچھے لفظ ہو جاتا ہے, لیکن جب قرآن یاد ہو جاتا ہے تو پھر آگے پیچھے لفظ ہوتا بھی نہیں بلکہ زبان سیدھی چلتی ہے. تو یہ حضور کے تحفظ قرآن اور حضور کے یاد قرآن اور حضور کو لیے جو اللہ نے قرآن کو آسان فرمایا, یہ فیض ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر بھی آسان ہوا. اعلی حضرت امام اہل سنت کے خلیفہ ہیں حضور صدر فاضل بدر المماثل سیدنا سید محمد نعیم مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ, صدر الفاضل جو حاشیہ کنز الایمان ان کا ہے, ان کا مناظرہ ایک عیسائی سے ہوا تھا. تو مناظرے کے دوران عیسائی نے یہ کہا کہ مجھے تو آپ کی کتاب کے 15 پارے یاد ہیں. تو آپ نے فرمایا یہی تو میری کتاب کی حقانیت ہے, یعنی یہی تو ہماری کتاب کی حقانیت ہے, یعنی قرآن مجید کی حقانیت جو آپ ہماری کتاب قرار دے رہے ہیں, تو ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہی ہماری کتاب جو قرآن کریم ہے اس کی حقانیت ہے کہ یہ ہدایت کے لیے اتنی آسان ہے کہ ہر ایک کسی نے اتر جاتی ہے. اب اسے چاہیے کہ اس پر غور فکر کرتا کہ نہیں کرتا. لیکن میں تجھ سے یہ پوچھتا ہوں کہ جس انجیل کو تم مانتا ہے اس کی ایک سطر بھی تجھے زبانی یاد ہے؟ اس کی تو ایک سطر, ایک لائن تجھے, ایک پیراگراف اس کا یاد نہیں ہے, اور تو یہ کہتا ہے کہ قرآن کے 15 پارے مجھے یاد ہے. تو اس سے حقانیت تو اسلام کی ظاہر ہوتی ہے کہ اسلام صرف مسلمانوں کے لیے نہیں, سب کے لیے ہے کہ غور و فکر کریں اور حق کو قبول کر لیں. یعنی آیا ہے مسلمانوں کے لیے, بھائی مانا کہ مسلمان اس کو قبول کر کے اجابت کا جوڑا پہن لیتا ہے اور دعوت سے اجابت کے لیے آتا ہے, لیکن بمانت دعوت کے وہ عام ہے, وہ دعوت کے عام ہے, وہ ہدن ناس کہا گیا, ہدن للناس, کہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت ہے. جن کو شعور دیا گیا ہے, جن کو عقل دیا گیا ہے, جن کو مکلف بنایا گیا ہے, وہ تمام کے لیے ہدایت بنا دیا گیا ہے. تو جب ہدایت ہے تو اس کی حفظ اور اس کو پڑھنا پھر سب کے لیے بھی آسان کر دیا گیا ہے. پھر اللہ جسے چاہتا ہے, جس طرح کل میں نے روایت آپ کے سامنے پڑھی بخاری شریف کی, مسلم شریف کی, کہ اللہ جس کے لیے آسانی چاہتا ہے پھر اس کے لیے آسانی کے راستے آسان کر دیتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ بنیادی عقیدہ ہے کہ قرآن کریم میں تحریف نہیں ہے, لفظ نہیں بدلے گئے, لفظ وہی ہے جو حضرت جبریل امین سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر لے کر نازل ہوئے. اور جب بھی اگر کسی نے یہودیت سے خائف ہو کر, یہ باقاعدہ یہودیت, یہودیوں کا ایجنٹ بن کر اسلام کو توڑنے کی کوشش کی, کیونکہ یہودی اس بات کو جانتا ہے کہ اسلام کی بقا قرآن پر ہے, کہ جب تک قرآن ہے یہ امت باقی رہے گی, اور وہ خود یہ بھی جانتا کہ ہم میں جو 3600 فرقہ اور ہم ملحد اور بے دین ہو گئے, اس کی وجہ یہ کہ ہم جمع جس مرکز پر ہوں وہ مرکز ہی ہمارے پاس نہیں. مسلمان اگر ادھر ادھر بھاگ بھی جاتا ہے تو پھر آ کر اس مرکز پہ جمع ہو جاتا ہے کہ اس کے پاس مرکزیت ہے اور وہ قرآن ہے, اور ساتھ میں نبی کی ذات ہے کہ آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ شیعت نے اس عقیدے کو اگر لانے کی بھی کوشش کی شروع میں تو اہل اسلام نے اور امت نے کبھی اس کو قبول نہیں کیا. اسی طرح دیوبندی جو زیادہ شور مچاتے ہیں اور ہم پر بات کرتے ہیں تو سر دس ایک روایت یہ بھی سنتے چلیں آپ, دھابیل جو گجرات میں جگہ ہے وہاں ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے, اس کا یہ شیخ الحدیث تھا انور شاہ کشمیری, دیوبند تھا, دیوبند سے پھر ہٹا دیا گیا, پھر دھابیل گیا جو سورت کے قریب ایک جگہ ہے, وہاں جامع کا شیخ الحدیث تھا, بہت بڑا نام ہے انور شاہ کشمیری کا. اس نے بخاری شریف کتاب التفسیر کے اندر اس بات کو لکھا کہ قرآن میں لفظی بدل ہوا ہے. یہ پوچھئے گا تبلیغیوں سے آپ کہ تم اہل سنت کے چراغوں پر, آزان سے پہلے صلاۃ والسلام پر جو دلائل سے ثابت چیزیں, اس پر غیر ضروری چیزوں کو تم عقیدہ بنا کر ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو اور اس پر جناب جو ہے کہ نظریات بنا کر امت کو کافر و مشرک بناتے ہو. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آج تک تم نے کبھی اپنی اکابر کی اس کتاب کو ہاتھ کبھی نہیں لگایا اور نہ کبھی اس کی وضاحت تم نے کی کہ آخری وہ کیوں لکھ گیا یہ بات. اور اس نے یہ بات لکھی ضمن نبی میں ذہن میں آئی تو میں آپ کو بتا رہا ہوں ورنہ کتاب میں آپ کے سامنے پیش کرتا. اس نے یہ بات لکھی کہ قرآن کے اندر لفظی تحریف ہے, تحریف مانا بدل جانا, بدل دینا, رد و بدل کر دینا, اور وہ ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہوا ہے, اب جان بوجھ کر ہوا یا بھول کر ہوا ہے. تو اب ہم بڑے صد ادب و نیاز کے ساتھ علماء دیوبند کی خدمت میں عرض کرتے ہیں کہ اب شریف فتوا آپ صادر فرمائے اور یہ ارشاد فرمائے کہ مولانا انور شاہ کشمیری صاحب جو آپ کے مسلم شیخ الحدیث ہیں اور انہوں نے مسلمانوں کی کمر پر وار کرنے کی کوشش کی ہے, بلکہ گردن میں خنجر مارنے کی کوشش کی ہے, سینے میں خندر اتارنے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کی مرکزیت جو ہے وہ قرآن, اس کو توڑنے کے لیے انہوں نے کہا کہ لفظ بدلا گیا, جبکہ ایک مسلمان بھی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم حیران ہے کہ ایک مسلمان بھی اس غلیظ عقیدے کو نہیں مانتا اور پھر بھی آپ کا شیخ الحدیث بنا ہوا اور آپ اس کو رحمت اللہ علیہ کہہ رہے ہیں. سمجھ رہے میری بات آپ؟ یہ میں نے دعوت فکر کے لیے بات کی ہے کہ اب وہ غور کریں اور اس پر توجہ کریں کہ ایسا شخص تو مسلمان کہلانے کے لائق نہیں ہے اور یہ تو سری یہودیت کی ترجمانی ہے. تو کہاں تم اعلی حضرت امام اہل سنت پر حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہو اپنے ذمن میں, تو پہلے جو تمہارے آستینوں کے اندر جو سانپ بیٹھے ان کی آپ وضاحت کر دو کہ جنہوں نے باقاعدہ بلا واسطہ یا بالواسطہ یہودیت کے پیغام کو اسلام میں لانے کی کوشش کی. لیکن الحمدللہ امت کا عظیم طبقہ اس بات پر قائل ہے قرآن کی اس آیت پر کہ الحمدللہ امت کا اتحاد اور اتفاق اور وحدت اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن کو اللہ رب العالمین نے لفظی تحریف سے محفوظ کر دیا. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ قرآن مانوی تحریف سے بھی محفوظ ہے, قرآن مانوی تحریف سے بھی محفوظ ہے. مانوی لفظی تحریف اگر کوئی کرے تو یہ اس کے ذمن پر ہے, لیکن قرآن جو سامنے موجود ہے اس میں لفظی تحریف ہے ہی نہیں. رہی مانوی تحریف کرنے کی بات, اگر کوئی قرآن کی آیت کو پڑھ کر اس کے ترجمے کو بدلنے کی کوشش کرے تو یہ ہو سکتا ہے, لوگوں نے کیا ہے, لیکن اللہ نے مانوی تحریف سے بچانے کے لیے اس سلسلے کو بھی جاری کیا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم, کہ اگر لفظ آپ کو ان لوگوں سے مل رہا ہے تو پھر معنی بھی انہی لوگوں سے لینا. جہاں سے تمہیں الفاظ قرآنی مل رہے ہیں وہیں سے تم معنی قرآن لینا. تو لہذا اللہ رب العالمین نے قرآن کو حفظ کروا کر اور دیگر اور خارجی مظاہر اور داخلی استداد کے ذریعے جہاں اس کے الفاظ کو محفوظ کیا ہے, وہیں صحابہ, اولیاء, تابعین, تب تابعین, ائمہ مجتہدین اور اولیاء کے سلسلے کو جاری کر کے اللہ رب العالمین نے قیامت کی شام تک قرآن کے معنی کو بھی محفوظ کر دیا ہے. اب حضرات گرامی, سورہ آل عمران کی میں بات آپ کی خدمت عرض کر رہا تھا, تو اس میں سورہ بقرہ کے اندر یہودیت کے مضبوط اور خال خال نہیں بلکہ مضبوط عقائد میں ان کی اصلاح کی گئی اور ان کو فکر دلائی گئی. تو یہاں پر عقیدہ تثلیث کے حوالے سے ان کو زور دیا گیا عیسائیت کو اور انہیں بتا دیا گیا کہ جناب جو تم نے انبیاء کے ناموں پر گروہ بنا لی ہے, گروہ بندیاں کر دی ہے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اللہ نے نبیوں پر دین کو تقسیم نہیں کیا بلکہ سب نبی ایک ہی دین لے کر آئے, وہ دین اسلام تھا. اور یہاں پر عیسائیوں کو بتایا گیا کہ جو تم مخمصے کا شکار ہو کہ حضرت عیسیٰ کیا ہے, تو وہاں پر بتا دیا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, اس کے بندے ہیں اور اس کی پاکیزہ روح کے تصرف سے پیدا ہوئے ہیں اور مریم ان کی ماں ہے اور مریم کو بھی اللہ رب العالمین ہی نے پیدا فرمایا. اور سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پاکیزگی, شرافت, عفت و پارسائی کو سورہ مریم کے اندر بھی, سورہ آل عمران کے اندر بھی اور دیگر مدنی سورتوں کے اندر اللہ نے بیان کیا. اور خدا کی قسم اگر آپ قرآن کو سامنے رکھیں, میں آگے پڑھوں گا, قرآن کو سامنے رکھے اور انجیل اور بائبل اور توریت کو سامنے رکھے, تو ایک کسی یہودی کو سامنے آپ بٹھائیں اور نصرانی کو بٹھائیں کہ تیری ماں کی اگر یہ بات کر دی جائے تو قبول نہیں کر سکتا, جو باتیں تم نے نبیوں کے بارے میں کتابوں میں لکھی ہے معاذ اللہ، کہ جس کو پڑھ کر انسان حیران ہو جاتا ہے کہ بڑے سے بڑا بدکار آدمی ایسا کام نہیں کر سکتا جو تم نے انبیاء کے بارے میں لکھا ہے، اور انبیاء کی عظمتیں جو قرآن نے بیان کی ہے وہ ذرا کبھی پڑھ کے دیکھ لینا. حضرت لوط کا مرتبہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، حضرت ابراہیم کی عظمت و شان کو جو قرآن نے بیان کیا ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی صداقت و صلابت اور ان کے عقیدے کی درستگی اور ان کی بزرگی کو جو قرآن نے بیان کیا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے علم و تقوی کو جو قرآن نے بیان کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کی بادشاہی اور سلامتی اور ان کی پارسائی اور ان کی معصومیت کو جو قرآن نے بیان کیا ہے، تو خدا کی قسم صرف انبیاء کا نام لینا کافی نہیں بلکہ ان کا ادب و احترام. اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو ایسا بنایا جو صداقت کی دلیل ہے، جو دعویٰ اس نے جس کے لیے کیا کہ خدا نے ان لوگوں کو اپنے پاکیزہ عقیدے کے لیے، اپنے پاکیزہ نظریے کے لیے، اور اپنے پاکیزہ دین کے فروغ کے لیے، اور اپنی پاکیزہ نبوت کے لیے جن کو تجویز کیا، وہ شرافت میں بھی اعلیٰ تھے، وہ کردار میں بھی اعلیٰ تھے. اس مفہوم کو صرف قرآن نے بیان کیا اور کسی نے نہیں بیان کیا. تو یہ بھی ایک عقلی بہت بڑی دلیل ہے ہمارے سامنے. ہمیں کسی عقل کی دلیل ضرورت نہیں ہے، الحمدللہ ہمارا یقین ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اسی تواتر کے ساتھ چلی آئی ہے. لیکن پھر بھی تحقیق و تحمس کے لیے اور غور و فکر کے لیے اگر بندہ توجہ کرے تو میں کہتا ہوں جتنے اشکالات لا کر کھڑا کر دے، قرآن کا ایک ایک حرف بتاتا ہے کہ یہ کسی فرد بشر کا نہیں ہے، یہ اللہ ہی کا کلام ہے. تاریخوں کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں، تاریخ تناظر کے حوالے سے دیکھیں، یہ کسی عام آدمی کے بارے میں بات نہیں ہو سورہ آل عمران میں، عیسائیت کے بارے میں بات ہو رہی ہے. اور عیسائیت وہاں پر ایک پوری ایک جماعت ہے، ان کی ایک سوسائٹی ہے، اور علمی طور پر وہ بڑے مضبوط کہلاتے ہیں، فکری طور پر مضبوط کہلاتے ہیں، کسی جاہل آدمی کو مخاطب نہیں کیا. اور جو قوم اس وقت ایک بہت بڑی مضبوط منظم سوسائٹی بنی ہوئی ہے عیسائیت کی، مدینے کے اندر، اس کے گرد و نواح کے اندر اور دیگر اور علاقوں میں، پیسے کے اعتبار سے، نام اور دین اور ہم نحنو ابناء اللہ وحباہو، اگر کوئی آسمانی دین ہے تو وہ یہودیوں کا ہے، عیسائیوں کا ہے، جہاں وہ اپنے اس معاملے کے ساتھ ایک جم غفیر کو لیے کھڑے ہیں. تو اسلام نے کوئی مستحب اور وضو اور تیمم کے مسئلے پر بات نہیں کی، ڈائریکٹ جو بات کی ہے ان کے بنیادی عقیدے پر کی ہے کہ تم جو حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہو، ایسا ہے ہی نہیں، اور تمہارے نزدیک تو عیسیٰ کی پوزیشن ہی واضح نہیں ہوئی، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن اور مرتبہ اور مقام جو ہے وہ ہم واضح کرتے، نبی پاک نے فرمایا. اور جب سورہ آل عمران کی آیتیں پڑھ کر سنا دی، پھر فرمایا کہ ہم تو تنہا اور چند لوگ ہیں، تمہارے پاس تو اس وقت کی ساری سامراتی طاقتیں ہیں، تمہارے پاس تو ہرقل موجود ہے، تمہارے معاون اور ممید تو کسرا ہے، سب کو جمع کر لو، ہم نے جو دلیل پیش کی ہے اس کا جواب لے کر آ جاؤ. تو نبی پاک نے اس دور کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی پارسائی اور عصمت کو بیان کیا، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کو بیان کیا کہ رب کریم کی توحید اور رب کریم کی ذات اور الوہیت جو ہے وہ تقسیم سے پاک ہے، کوئی عقیدہ تشریح نہیں، کوئی تین خدا نہیں ہے، بلکہ خدا اللہ رب العالمین ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کی جانب سے بھیجے ہوئے اللہ کے نبی ہیں. اور یہ وہ عقیدہ ہے جس پر ان کی بنیاد ہے، جس پر ان کی آج اسلام نے ترقی کی ہے، لیکن اس دور میں تو مسلمان بڑے مختصر تھے، اور ابھی تو بدر سے فارغ ہوئے تھے، ابھی کفار سے نپٹنے کا ایک طرف سے کافر کھڑا ہوا، ایک طرف سے یہ کھڑے ہوئے، لیکن جب ان کی طرف سے پروپیگنڈا اور شور زیادہ ہوا تو پھر اسلام نے بات کی. ایسا نہیں کی نہیں آپ ذرا شلوار ایسا نہ پہنا کریں، قمیض ایسا نہ پہنا کریں، یہ ان باتوں پر بات نہیں کی کہ آگے سامنے بڑا طاقتور آدمی ہے تو ڈائریکٹ اس کی خرابی کی طرف اشارہ کیسے کریں. دراصل خرابی بہت بڑی تھی، یعنی اللہ رب العالمین کے مقابلے میں شرک تھا، تو جب خرابی بڑی تھی تو اتنی زور کے ساتھ گویا کہ ان کے عقیدے کی درستگی کے لیے بات کی گئی، نہ جواب ان سے اس وقت بن پڑا تھا اور نہ آج بن پڑا. تو سورہ آل عمران کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بالخصوص توریت اور انجیل کی مکمل قصے کو بیان کر دیا، اور اس کی اصل اہمیت، جو اس کا اصل مقام تھا، وہ بتا دیا گیا، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے نظریے کو یہاں پر ذکر کر دیا گیا. ایک بات، دوسری بات یہاں پر اس حوالے سے میں آپ کی خدمت میں جو ذکر کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ سورہ آل عمران کے نزول کے حوالے سے محدثین نے اس بات کو بھی ذکر کیا ہے کہ سورہ آل عمران اتری کب ہے، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تو کفار اور مشرکین کی طرف راغب ہیں اور اس طرف بڑے ہوئے ہیں کہ جناب ان کا مقابلہ کیا جائے، اور پھر اسلام کو قوت دینے کے لیے ابھی بدر سے فارغ ہوئے ہیں، ابھی احد سے فارغ ہوئے ہیں. لیکن یہاں حال یہ تھا کہ نصرانیوں نے اپنا پورا زور جمایا اور وہ چاہتے تھے کہ بھرے مجمع میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے ہم کلام ہوں، اور پھر ان کا یہ نظریہ تھا کہ انہوں نے کسی مذہب کی کتاب تو پڑھی نہیں ہے، تو ہم جائیں گے اور چند سوالات کریں گے اور یہ چند سوالات کے اندر لاجواب ہو جائیں گے, اور یہ جب لاجواب ہو جائیں گے تو ہم بغلے بجائیں گے. اس طرح انہوں نے باقاعدہ ان کی جو علمی ساخت تھی اور ان کا یعنی عیسائیوں کا جو علمی مرکز تھا وہ نجران تھا, جہاں پر متشدد قسم کے نصرانی رہتے تھے, اپنے عقیدے پر کٹ مرنے والے اور کسی شے کو قبول نہ کرنے والے, اور دعوی علم کے اعتبار سے وہ علاقہ نصرانیوں میں بڑا مشہور تھا کہ نجران کے علماء نجران کے علماء. اب وہ نجران کے سارے جو ان کے علماء تھے وہ ایک دن وفد بنا کر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے اور پھر حضور کو مناظرے کی دعوت دی. تو سرکار کا ان کے ساتھ باقاعدہ مناظرہ ہوا, اور سرکار کا جو مناظرہ ہوا اس مناظرے میں وہ لاجواب ہو کر بھاگے تو سورہ آل عمران نازل ہو گئی. تو سورہ آل عمران کے نزول میں علماء نے یہ لکھا کہ نجران کے عیسائیوں کے ساتھ جو حضور کا مناظرہ ہوا اور حضور کے دلائل کے سامنے وہ لاجواب ہوئے, ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا, پھر بھی انعاد اور بغض کے اندر وہ کہنے کہ نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں ہم جا رہے ہیں, یہ کہہ کر وہ میدان چھوڑ کر بھاگے. وہ نکلے ہیں اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر مقدس کو جھکایا اور وہی کا نزول شروع ہو گیا. اور سورہ آل عمران کی ابتدائی آیتیں جو تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کے حوالے سے, اس تاریخی اور اس مذہبی اور نظریاتی مفہوم کو اور اس حقیقت کو اللہ رب العالمین نے بطور وحی کے حضور کے سینے پر اتارا, تو سورہ آل عمران کے نزول جو ہے اور سورہ آل عمران کے نازل ہونے کا سبب جو ہے یہ علمی مناظرہ تھا, اور اس کو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. علامہ ابن جریر طبری نے اور تمام مفسرین نے اس مناظرے کو نقل کیا ہے, اور میں نے جس طرح کی آیت کیا کہ عرض کیا کہ ابتدائی آیتوں کا جو شان نزول ہے سورہ آل عمران کا وہ نصارہ نجران سے مناظرہ تھا. علامہ ابن حجر اسقلانی نے بھی اس کا ذکر کیا ہے, لیکن مفسرین کے اندر اس کو تفصیل کے ساتھ علامہ ابن جریر طبری نے نقل کیا. کہتے ہیں کہ نصارہ جو ہیں وہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اور میں نے پہلے عرض کیا اگر آپ غور سے سن رہے ہیں تو یہ عام کوئی ایسا نہیں تھا کہ جاہلوں کا طبقہ اور چار جذبات ہی اٹھ کر آئے, باقاعدہ آئے بھی اس علاقے کے نصرانی جہاں پر ان کو متفق تھے اور ان کا دل جمتا تھا کہ جناب یہ ہمارے علماء کی علمی دھرتی ہے اور یہاں کے لوگوں کے نظریات متبدل نہیں ہوتے تبدیل نہیں ہوتے, اور یہ کٹر قسم کے نصرانی ہیں. وہ وفد بنا کر جو ان میں چوٹی کے علماء تھے ان کے, وہ حضور سے گفتگو کرنے کے لیے سرکار کے پاس آئے. جب نصرانی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق بحث کرنے لگے, کبھی ادھر کا سوال کبھی ادھر کا سوال کبھی ادھر کا سوال, تو پھر مناظرے کا قاعدہ یہ ہے کہ پھر فریق مخالف کو اگر زیر کرنا ہے اور حق کو واضح کرنا ہے تو پھر خلط مبحث کو ختم کر کے نقطۂ گفتگو پر بات ہو کہ آپ ادھر ادھر نہ جائیں, آپ کا اختلاف کیا, آپ اس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اسی موضوع پر رہیے ادھر ادھر نہ جائیں, کیونکہ ادھر ادھر جانا اور لیتا لعلہ کرنا یہ بھاگنے کی دلیل ہے. یعنی آپ ہمارے پاس آ کر کبھی قبلے کی بات کر رہے ہیں, کبھی نماز کی بات کر رہے ہیں, کبھی روزے کی بات کر رہے ہیں, کبھی مکہ والوں سے لڑنے کی بات کر رہے ہیں, تو یہ کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو اسلام کا ماننے والا کہتے ہیں, تو لہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ نصرانیت کچھ بھی نہیں ہے, اصل میں اسلام ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو دین لے کر آئے وہ بھی اسلام تھا, اور حضرت موسیٰ نے جو بات کی وہ بھی اسلام تھا, حضرت ابراہیم نے جو بات کی وہ بھی اسلام تھا, تو لہذا آ کر اس پر جڑ جائیں کہ اسلام ہے کیا اور ہم بات کرتے ہیں. کہا جی بالکل ٹھیک ہے. اب جب نقطہ متعین کر دیا گیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے وہ کہنے لگے کہ پہلے یہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے, کیونکہ ان کا بنیادی عقیدہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کا باپ ہے. اس مناظرے سے ہی میں سمجھتا ہوں کہ اتنے میں ہی بڑے سے بڑے عیسائی کو گرا دینے کے لیے یہی مناظرہ کافی ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالات بنا کر ان کے سامنے پیش کیے, اور وہ دم دبا کر بھاگے, جس کو امام احمد رضا نے ذکر کیا کہ تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے, فصحا عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے کے منہ میں زبان نہیں نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. یعنی حضور کے وہ استدلال جو تھے, تو انہوں نے سب سے پہلے بحث اس کو شروع کی کہ ہمارا اور آپ کا اختلاف جو اس بات پر ہے کہ آپ کہتے ہو کہ عیسیٰ علیہ السلام کا باپ نہیں ہے اور ہم کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ جو ہے وہ اللہ رب العالمین ہے. تو لہذا گفتگو کی ابتدا نجران کے عیسائی علماء نے کی, اور انہوں نے اس بات کو ذکر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے کی بجائے جو تحقیقی سوال کا سلسلہ شروع کیا وہ یہ تھا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ ہر بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے. اس کو بعد میں دیکھیں گے کہ حضرت عیسیٰ کا باپ کون ہے, ٹھیک ہے, لیکن پہلے یہ متعین کر لیں کہ باپ ہوتا کون ہے اور باپ اور بیٹے کا رشتہ کیا ہوتا ہے. ادھر حضور نے لا کر ان کو باندھا. دیکھ رہے ہیں آپ, سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے. آپ نے فرمایا پہلے یہ دیکھا جائے کہ باپ اور بیٹے کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ کس بنا پر ہوتے ہیں. اگر وہ ثابت ہو جائیں تو پھر بڑا آسان ہو جائے گا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ ہے یا نہیں. یا اگر اللہ کو آپ باپ کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا, تو بیٹے اور باپ کے اندر چند مشابہات مشابہ شے ہوتی ہے, تساوی شے ہوتی ہے, ایک جیسی چیزیں ہوتی ہیں. اگر وہ متعین ہو جائے, جو عقل کے اعتبار سے بھی ہو, سماج کے اعتبار سے بھی ہے, اگر وہ متعین ہو جائے تو پھر آپ بات کر لیجئے گا, آپ کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے پہلے یہ سوال کیا کہ تم جانتے ہو کہ ہر بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں, بالکل بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کے مشابہ ہوتا ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب زندہ ہے اور اس کو موت نہیں آئے گی؟ تو انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ پھر تو تم خود کہتے ہو کہ صلیب پر, حضرت صلیب کے اوپر جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو لٹکا دیا گیا تو ان کو موت آ گئی, یہ تم کہتے کہ نہیں کہتے؟ اور تم سے میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر اللہ رب العالمین حضرت عیسیٰ کا باپ ہے معاذ اللہ, تو باپ اور بیٹے کے درمیان کوئی شے قدر مشترک ہوتی ہے. اور پہلی چیز جو ہے کہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین زندہ ہے اور وہ مرنے سے پاک ہے. انہوں نے کہا جی ایسے ہی ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے موت کے تو تم خود قائل ہو, ایک بات. دوسری بات, حضور نے ارشاد فرمائی کہ تو کیا تم جانتے ہو کہ ہمارا رب ہر چیز کو قائم کرنے والا ہے اور اس کی حفاظت کرنے والا ہے اور اس کو رزق دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز مخفی نہیں, نہ زمین میں نہ آسمان میں؟ انہوں نے کہا جی کیوں نہیں. پھر حضور نے کہا کہ آپ اس بات کو جانتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کے علم دیس کے بغیر حضرت عیسیٰ کچھ نہیں جانتے تھے اور اللہ نے وہی فرمائی تو حضرت عیسیٰ نے جانا؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایسے ہی ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ آپ اس بات کو جانتے ہو کہ ہمارے رب نے ماں کے پیٹ سے تولد نہیں کیا, یعنی رب جو ہے وہ ماں کے پیٹ سے پیدا نہیں ہوا. انہوں نے کہا کہ آپ یہ بھی مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں رہے؟ کہا جی ہاں. کہ ماں کی پیٹ میں رہے اور پھر اللہ رب العالمین نے جیسا چاہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت کو بنایا اور انہیں علم عطا فرمایا؟ انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں. پھر حضور نے ایک اور سوال قائم کیا اس پر اور ارشاد فرمایا کہ کیا تم کو علم ہے کہ ہمارا رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے, نہ اس کو حدث لاحق ہوتا ہے؟ کہا جی ہاں ایسا ہی ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا کیا تم کو معلوم ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ماں کے پیٹ میں اس طرح رہے جس طرح بچہ جو ہے اپنی ماں کے ساتھ اس کے حمل میں رہتا ہے اور پھر ماں کے بطن سے پیدا ہوتا ہے, پھر اس کو غذا دی جاتی ہے اور اس کو بھوک بھی لگتی ہے اور وہ پہلے کچھ نہیں ہوتا ہے, بعد میں ہوتا ہے, اس کو کھانے پینے کی حاجت ہوتی ہے, اسے حدث لاحق ہو جاتا ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں ایسے ہی ہے. اب حضور نے ارشاد فرمایا جس شخص میں یہ صفات ہو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی میں نے تم سے ہر چیز منوائی اور تم مانتے چلے گئے. میں نے تم سے ایک بات یہ منوائی کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے رب, یعنی باپ اور بیٹا ان میں کوئی نہ کوئی شے مشابہ ہوتی ہے. اور پہلی چیز جو میں نے تم سے کہلوائی ہے وہ یہ ہے کہ رب جو ہے وہ زندہ ہے اور اسے موت نہیں. تم نے کہا جی ایسا ہی ہے. تو کہ یہ صفات حضرت عیسیٰ میں ہے کہ انہیں موت نہیں آئے گی؟ کہا نہیں, بلکہ ہم تو خود کہتے ہیں کہ جناب عیسائیوں نے کہا کہ انہیں صلیب کے اوپر جب ٹنگایا گیا اور لٹکایا گیا تو انہیں موت آ گئی اور بہت چلائے اور بہت شور کیا. یہ تورات میں لکھا ہوا, بہت چلائے اور بہت شور کیا اور انہیں موت آ گئی. تو کہا کہ دیکھو باپ اور بیٹے میں کوئی نہ کوئی ایک وسط و قدر مشترک ہو. تو اللہ رب العالمین کو تم عیسیٰ کا باپ کہتے ہو, معاذ اللہ تو اللہ رب العالمین زندہ ہے اور اسے موت نہیں آئے گی, اور جبکہ یہ صفت تم حضرت عیسیٰ میں نہیں مانتے اور تم خود مانتے ہو کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئی. کہا ہاں. کہا اب دوسری بات یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو علم اور مقام ملا وہ خود سے تھا یا اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا؟ انہوں نے کہا جی اللہ رب العالمین نے عطا فرمایا. تو کہا جی اللہ تو وہ ہوتا ہے جس کے پاس وہ چیزیں خود سے ہوتی ہیں. اب تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے جو صفت مانی تو پہلے نہیں تھی اور بعد میں مانی, تو جو پہلے نہ ہو بعد میں ہو وہ تو ممکن ہے, وہ تو واجب ہی نہیں ہو سکتا. یعنی ان کے لیے ایک زمانہ عدم کا گزرا ہے, اور خدا وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے ایک زمانہ عدم کا گزرے؟ کیونکہ ایک چیز پہلے نہ ہو بعد میں ہو وہ واجب نہیں ہوتی, وہ تو حادث ہوتی ہے, ممکن ہوتی ہے. اور واجب جو ہوتا ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے. فرمایا دوسری چیز تو یہ بھی تم تسلیم نہیں کرتے، اور تیسری چیز یہ بیان فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عام بچوں کی طرح جس طرح ہوتا ہے وہ اپنی والدہ کے حمل میں رہے، کہا جی بالکل رہے، کہا وہ اپنی والدہ کے بطن سے پیدا ہوئے، کہا جی ہاں پیدا ہوئے، کہا انہیں بھوک بھی لگی، کہا جی ہاں لگی، کہا ان کی والدہ نے ان کو دودھ دیا، کہا جی دودھ دیا، کہا ان کو حدث بھی واقع ہوا، یعنی وضو ٹوٹ جانا، پیشاب آ جانا جو حدث سے لائق ہے، کہ یہ بھی ہوا، کہا یہ بھی ہوا، کہا یہ سارے صفات اللہ میں ہے کہ اللہ کسی کے پیٹ میں قرار پائے، اللہ کی کوئی ماں ہو پھر اللہ اس سے پیدا ہو جائے، اور اللہ کو بھوک لگے اور پیاس لگے، اور اللہ کو حدث واقع ہو؟ کہنے لگے نہیں، حضور نے فرمایا یہ ساری صفات ایک باپ کے اندر ہوتی ہے، اور وہ تو اگر اللہ کے لیے آپ نہیں مانتے اور بیٹے کے لیے مانتے ہو تو یہ صفات جو تم حضرت عیسیٰ کے لیے مان رہے ہو تو یہ صفات تو کسی صورت میں اللہ کی نہیں ہے، جبکہ تم نے خود اعتراف کیا ہے کہ اللہ مرنے سے پاک ہے، اللہ بھوک سے پاک ہے، اللہ پیاس سے پاک ہے، اللہ حمل میں ٹھہرنے سے پاک ہے، اللہ ماں کے بطن سے پیدا ہونے میں پاک ہے، اللہ رب العالمین بھوک اور پیاس اور حدث سے پاک ہے۔ کہنے لگے ہاں، پھر کہا کہ بتاؤ جیسے اللہ رب العالمین کا وجہ کریم ہے اس کے شان شان کہ حضرت عیسیٰ کا وہی چہرہ ہے؟ کہنے لگے نہیں، کہ اتنی مماثلت تو ہونا کہ باپ اور بیٹے میں چہرہ مزاج اگر کچھ نہ ملے تو کم سے کم بیٹا کسی ماں سے پیدا ہوتا ہے تو باپ بھی تو کسی سے پیدا ہوا ہو۔ کہا ہاں، کہ رب کسی سے پیدا ہوا؟ کہا نہیں۔ تو حضور نے فرمایا عقل کے دشمنوں پھر بتاؤ نا کہ جناب جب کوئی صفات حضرت عیسیٰ کے اندر خدا والے ہے ہی نہیں تو یہ خدا کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ تو اس استدلال کو جب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا اور اس کو واضح فرمایا تو اور ان سے اس بارے میں جب کچھ نہ بن پڑا، یعنی حضور نے پہلے ان کو اس بات پر باندھا تھا، کس پر؟ کہ بیٹا جو ہے باپ کی مشابہ ہوتا ہے۔ بیٹا جو ہے، جو بنیاد جو حضور لے کے چلے ہیں اس میں یہ تھا کہ بیٹا جو ہے وہ باپ کے مشابہ ہوتا ہے۔ اب تم نے مشابہت ثابت کرنی ہے، اگر مشابہت ثابت ہو گئی تو الوہیت ثابت ہوگی، اور اگر مشابہت ثابت نہیں ہو گئی تو دعویٰ باطل ہو گیا۔ جب باپ اور بیٹے میں کسی قرینے میں مشابہت نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ خدا کے بیٹے کیسے ہو گئے؟ جب اللہ رب العالمین سے کسی صورت میں انہیں مشابہت نہیں ہے تو پھر وہ بیٹے کیسے ہو گئے؟ اور جو صفات حضرت عیسیٰ میں ہم مان رہے ہیں وہ اللہ کے لیے مانتے نہیں، تو کسی کوئی بھی ایک صفت جو ہے اپنے وجود اور اپنے قرار اور تعارف میں اور اپنی شان و حسن میں رب کے ساتھ مشترک نہیں ہے تو پھر کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ تو اس پر ان کو گویا کہ چپ لگ گئی، اور علماء نے لکھا کہ جناب اس تقریر سے حضور نے یہ ثابت کیا کہ حادث قدیم سے، یعنی یہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ حادث ہیں اور رب کریم کی ذات قدیم ہے، اس سے یہ ثابت ہوا کہ حضرت عیسیٰ محتاج ہیں اور رب کریم مستغنی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حادث جو ہے وہ قدیم کی صفت والا کیسے ہو سکتا ہے؟ حادث جو ہے وہ قدیم سے مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ محتاج جو ہے وہ مستغنی سے متشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ مشابہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس کے بعد ان سے کوئی جواب نہ بن پڑا اور وہ دم دبا کر وہاں سے بھاگے۔ جیسے ہی وہ نکلے عنادن، وہ کہنے لگے آپ جو بھی کہتے رہیں ہم حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہیں گے۔ یہ کہتے وہ نکلے تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا کہ محبوب، اب ان کے بغض کو چھوڑیے، ہم آپ کے سینے مبارک پر یہ بات اتارتے ہیں کہ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کہ اللہ رب العالمین وہ رب ہے، کہ اللہ وہ ہے کہ کوئی اس کے سوا عبادت کے لائق نہیں، اور الحی القیوم وہ خود بھی زندہ ہے اور زندہ رکھنے والا ہے۔ یعنی لا الہ الا ہو کہہ کر توحید کا دعویٰ کیا گیا اور اس کی دلیل دی گئی الحی القیوم، کہ جو خدا ہوگا وہ حی القیوم ہوگا، وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اور ہر شے کو قائم رکھے گا۔ کہ اگر حضرت عیسیٰ خدا ہیں تو وہ ہمیشہ قائم نہیں رہے، تو ان کے دونوں دعووں کو یہاں پر توڑ دیا قرآن نے، اور اسی بات کو ذکر کیا کہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ دعویٰ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ فرما الحی القیوم، کہ وہ ہمیشہ سے ہے اور نظام کو چلانے والا ہے۔ تو نہ حضرت عیسیٰ ہمیشہ سے ہے نہ نظام کو چلانے والے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خدا نہیں ہے۔ تو یہ پہلی آیت جو سورہ آل عمران کی نازل ہوئی، اس پورا قصہ مناظرہ کو سمیٹ کر اس میں بیان کر دیا گیا کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، الف لام میم اللہ اس کے رسول بہتر جانتا ہے، اللہ لا الہ الا هو یہ دعویٰ تھا کہ اللہ رب العالمین کے سوا کوئی بھی جو ہے وہ مستحق عبادت نہیں، کوئی معبود نہیں ہو سکتا، یعنی معبود وہ ہو سکتا ہے، ایک ترجمہ سے کہیں بھی ہو سکتا ہے مفہوم، یعنی معبود وہی ہو سکتا ہے جو حی ہو، یعنی ہمیشہ زندہ ہو، ہمیشہ سلامت ہو، ہمیشہ وہ سلام ہو، یعنی معبود وہی ہوگا جو ہمیشہ زندہ ہو اور معبود وہی ہوگا جو قیوم ہو، یعنی ہر چیز کو وجود اور ہر چیز کو بقا دینے والا ہو، ہر چیز کو حسن دینے والا ہو، ہر چیز کو بالتدریج پروان تک چڑھانے والا ہو۔ تو اگر تم لا الہ الا اللہ کہہ کر اس میں عیسیٰ کو قرار دیتے ہو، یہ تو دعویٰ ہے، عیسیٰ کے لیے تم حی بھی ثابت کرو اور قیومیت بھی ثابت کرو۔ اگر حضرت عیسیٰ میں حیت اور قیومیت دونوں نہیں ثابت ہو سکتی تو وہ الہ بھی نہیں ہو سکتے۔ اس کو توڑ دیا قرآن نے، اور اس پورے مناظرے کی تفصیل کو اللہ رب العالمین نے ایک ہی آیت کے اندر ذکر کر دی کہ محبوب معبود وہ ہوگا جو حی ہوگا، معبود وہ ہوگا جو قیوم ہوگا۔ حضرت عیسیٰ اگر معبود ہے، الہ معاذ اللہ، تو ان کی حیات یہ ثابت کریں، جبکہ یہ خود منکر ہے کہ انہیں سلیب پر ٹنگا دیا گیا تھا، لٹکا دیا گیا تھا اور انہیں موت آ گئی۔ تو جسے موت آ گئی وہ معبود نہیں ہو سکتا، اور جو نظام کو بقا دینے والا ہو ایسا نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ کے لیے اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تو جب حضرت عیسیٰ کو حی اور قیوم تسلیم نہیں کرتے اور نہیں مانتے، تو یہی تو مدار تھا، یہی تو بنیاد تھی الوہیت کی۔ تو جب دلیل نہیں پایا گئی تو دعویٰ خود بخود فاسد ہو گیا۔ فات الشرط و فات المشروط، جب وہ شرط ہی نہیں پائی گئی تو جس پر مشروط کیا تھا وہ قاعدہ خود بخود باطل ہو گیا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوزیشن کو پھر آگے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید نے یہاں پر ذکر کر دیا۔ ایک بات یہاں پر میں تھوڑے سے وقت میں آپ کی خدمت میں جو ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیثیت اور مقام اور مرتبے کے حوالے سے آ رہی ہیں، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العالمین کے کیسے محبوب بندے، کیسے عظیم بندے، اللہ نے ان کو کیا کرامت عطا فرمائی، اللہ نے ان کو کیا شان عطا فرمائی، اللہ نے ان کو کیا مرتبہ عطا فرمایا، یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں ذکر کر دی گئی۔ آج بھی یہ جو انجیل موجود ہے اس میں یہ ساری باتیں آج بھی موجود ہے، جس کو پڑھنے کے بعد تھوڑی سی بھی عقل کسی کے اندر ہو وہ حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں کہہ سکتا، حضرت عیسیٰ کو خدا نہیں کہہ سکتا۔ آپ درود شریف پڑھیے، میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ میرے ہاتھ میں اس وقت انجیل مقدس ہے، اس کی تاریخ بھی ہم آپ کی خدمت میں رکھیں گے، جو تفصیل اہل اسلام نے بیان کی، علماء اسلام نے اور علماء اعلام نے بیان کی ہے، وہ بالخصوص نوجوانوں کو اس دور میں سمجھنا زیادہ ضروری ہے۔ یہ انجیل مقدس ہے، اور اس کا پہلی اس کی پہلا جو باب اور چیپٹر جو سورت جو قرار دی جاتی ہے وہ متی ہے، اور اس کا باب نمبر جو ہے وہ 21 ہے، اور اس کی آیت نمبر 18 اور 19 ہے۔ اس میں دیکھیں کیا لکھا ہوا ہے۔ اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا اسے بھوک لگی، حضرت عیسیٰ سے متعلق ہے کہ اور جب صبح کو پھر اور جب صبح کو پھر شہر کو جا رہا تھا تو اسے بھوک لگی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ اس انجیل مقدس میں آج بھی لفظ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھوک بولیے لگتی تھی، اور یہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا، یعنی آج بھی اس کو دیکھنے کے بعد۔ اب خدا کو بھوک لگے، اگر تم اس کو خدا قرار دے تو بھوک لگے، تو یہ تو خود محتاجی ہے اور احتجاج ہے، یہ تو خود نقص ہے، یہ کیا ہے؟ نقص ہے، یہ تو خود محتاجی ہے، یہ تو خود عیب ہے۔ تو جب انہیں بھوک لگے گی کیا مطلب؟ ان میں محتاجی کا پہلو آیا، ان میں احتجاج کا پہلو آیا، وہ کسی شے کے استفادے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتے، یعنی کھائیں گے تو پھر طبیعت بحال ہو جائے گی، پیئیں گے تو پھر طبیعت بحال ہو جائے گی، تو وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے جو غیر کی طرف احتجاج کرے، جو کسی صفت کی طرف احتجاج کرے، محتاج ہو جائے، وہ رب کیسے ہو سکتا ہے؟ رب تو سبحان ہوتا ہے جو ہر عیب سے پاک ہوتا ہے، سب اس کی طرف احتجاج اور محتاج ہوتے ہیں، وہ مستغنی ہے، وہ صمد ہے، وہ بے نیاز ہے، اس پر کوئی کمزوری، جو آیت الکرسی کے اندر ذکر کیا گیا کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے موت آتی ہے، کہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے موت آتی ہے۔ موت تو بہت دور کی بات ہے، کبھی ایسا بھی نہیں ہوتا کہ اس کا علم تھوڑی دیر کے لیے معطل ہو جائے، کہ اونگ سی آ جائے اور جناب جو ہے کہ وہ زوف تھوڑے دیر کے لیے لاحق ہو جائے۔ پہلی بات تو وہ جسم و جسمانیت سے پاک ہے، تو جب جسم و جسمانیت سے پاک تو پھر اس قبائے سے پاک، وہ تو جسم کا خالق ہے، اور جسم میں موجود جو ساری چیزیں اس کا وہ خالق ہے، بنانے والا ہے، جسم تو پہلے نہیں تھا اس نے بنایا، وہ صفات اس میں کیسے ہو سکتی ہے؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ قدرے تنزل اس بات کو ذکر کیا گیا کہ تم رب کے لیے موت کی بات کیسے کر سکتے ہو، تو موت کی جو بہن ہے وہ تو نیند ہے، موت کی جو بہن ہے وہ نیند ہے، موت کی جو تشبیہ ہے، موت کی جو نظیر ہے، موت کی جو مثال ہے اس دور میں اور اس زمانے میں وہ تو نیند ہے، کہ جس طرح موت سے انسان بالکل ہر شے سے غافل ہو جاتا ہے تو نیند سے بھی غافل ہو جاتا ہے. تو قرآن کریم میں سورہ یعنی آیت الکرسی کے ابتدا میں ذکر فرما دیا کہ موت تو بہت دور کی بات ہے اور نیند بھی بہت دور کی بات ہے, اسے اونگ تک نہیں آتی ہے. یعنی اونگ تک آنے سے مراد یہ ہے کہ لہجہ اور لہجے کی کروڑ ہا حصے بھی اگر آپ کر دیں تو کسی بھی لہجے کا کوئی بھی ذرہ ایسا نہیں کہ وہ اپنے علم سے, اپنی عظمت سے, اپنی قدرت سے, اپنی طاقت سے معطل ہو. فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ نے دیکھا کہ متا کی باب نمبر 21 ہے اور اس کی آیت نمبر 18 میں یہ لکھا ہے صاف طور پر کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگتی تھی. حضرت عیسیٰ کو بولیے. ایک بات اور میں یہاں پر آپ کی خدمت عرض کر دوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بارے میں اس انجیل میں آج یہ بھی موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ سلیب پر لٹکا دیا گیا تھا. تو کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور کچھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے نفرت کرنے والے تھے. تو پہلے میں وہ بات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ جس میں صاف طور پر اس بات کو انہوں نے لکھا اور اس میں آج بھی موجود ہے, یہ متا ہے اور اس کا باب نمبر 27 ہے اور آیت نمبر 40 اور 41 ہے, جس میں باقاعدہ یہودیوں کی جانب سے تانا موجود ہے کہ جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کتاب کے حوالے سے بات کر رہا ہوں, سلیب پر جب سلیب کے اوپر لٹکا دیا گیا اور آپ سلیب کے اوپر سلیب یا سلیب جو ہے اس پر آپ کو ٹنگا دیا گیا تو آپ کے ماننے والے رو رہے ہیں آپ کو دیکھ کر. تو یہودیوں نے تانا دیا کہ تم اس کو خدا کہتے تھے نا اور خدا کا بیٹا کہتے تھے. تو یہ متا کا باب نمبر 27 ہے اور آیت نمبر 40 اور 41 ہے. تو اس میں موجود ہے کہ اس وقت اس کے ساتھ وہ ڈاکو مصلوب ہوئے, ایک داہنے اور ایک بائیں, اور راہ چلنے والے سر ہلا ہلا کر اس کو تانا کرتے تھے اور کہتے تھے اے مقدس کے ٹھانے والے اور تین دن میں بنے بنانے والے, اپنے تئیں بچا, اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو سلیب سے اترا, اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو سلیب سے اترا. تو یہ باقاعدہ آج بھی انجیل میں موجود ہے کہ ان لوگوں نے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے اس کتاب کے مطابق جو دلیل مل رہی ہے کہ جو منکر تھے انہوں نے تانا دیا کہ اگر تو خدا کا بیٹا تو وہاں لٹک کے کیا کر رہا ہے, لوگ تجھے مار رہے ہیں, پتھر مار رہے ہیں, اور تیرے قدم میں تیرے ہاتھوں کے اندر میخے لگا دی گئی ہیں, تو اگر تو خدا کا بیٹا ہے تو وہاں سے اتر کیا. اسی کے ساتھ ایک بات اور موجود ہے اسی کے نیچے, یعنی یہی باب نمبر 27 متا کا اور جو میں نے ابھی پڑھا وہ 40 41 تھا, اسی کے نیچے آیت نمبر 46 کے اندر اور کشادہ کر کے بات بیان کی گئی ہے اور دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ممالک میں اندھیرا چھا گیا. یعنی اس وقت سلیب پر آپ کو لٹکا دیا گیا تو کہتے ہیں کہ دوپہر سے لے کر تیسرے پہر تک تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا اور تیسرے پہر کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا, یسوع یہ حضرت عیسیٰ کو کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے بڑی آواز سے چلا کر کہا کہ لما شبختنی ایلی ایلی, اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا, اے میرے خدا اے میرے خدا تو نے کیوں چھوڑ دیا. پھر اسی کے ساتھ آیت نمبر 50 میں موجود ہے یسوع نے پھر ایک بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی, یسوع نے ایک بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی. تو آج بھی انجیل مقدس میں یہ موجود ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئی. یہی قرآن ذکر کر رہا ہے الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, کہ معبود وہ ہوگا جو زندہ ہے, معبود وہ ہوگا جو قیوم ہے. تو لہذا میں سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی بھی اگر عقل ہو تو اب کوئی رائے فرار نہیں ہے, تھوڑی سی بھی اگر عقل ہو تو رائے فرار نہیں ہے. ان کو پڑھنے کے بعد کون شخص یقین کر سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے, کہ آپ کو بھوک بھی لگ رہی ہے, آپ کو پکڑ کر سلیب کے اوپر ٹنگا دیا جا رہا ہے اور تانا دینے والے تانا دے رہے ہیں تو خدا کا بیٹا تھا تو پھر اتر بھی آنا. اور پھر اس میں یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کو تکلیف ہو رہی ہے اور وہ چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں لیکن چھڑانے والا وہاں پر کوئی نہیں ہے, یہاں تک کہ انہوں نے یہ کہا ایلی ایلی لما شبختنی, یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. تو یہ تو بشری فریاد ہے نا, اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. جب یہ خود خدا ہیں تو پھر کس خدا کو پکار رہے ہیں, جب یہ خود معبود ہیں تو پھر کس معبود کو پکار رہے ہیں. جب یہ خود ایک معبود بمانا یہ کہ خود ایک مستقل جز ہیں تو یہ کس طرح پکار رہے ہیں. اور عقل سے بھی سوچیں کہ تین چیزیں بیک وقت مستقل کیسے ہو سکتی ہیں, استقلال تو بیک وقت ایک کے پاس ہو سکتا ہے, کئیوں کے پاس نہیں ہو سکتا. تو ذرا غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ آج کی بائبل بھی اس بات کی بات کر رہی ہے جو سورہ المائدہ کے اندر, جو سورہ آل عمران کے اندر, اور سورہ نساء کے اندر, اور سورہ انفال میں قرآن کر رہا ہے. اور یہ قرآن کی سب سے بڑی صداقت ہے کہ قرآن پچھلی کتابوں کا مصدق ہے, تصدیق کرنے والا ہے. اور اس پر بھی سن لیجئے کہ یہ بائبل جو ہے سخت ترین تحریف کا شکار ہے، لیکن اس کے باوجود یہ پوری کسی انسان کی نہیں لکھی ہوئی گی، آج بھی اس میں آیتیں موجود ہیں، یہ بھی ذرا یاد رکھ لیجئے اسلامی عقیدہ، کہ اس کی تلاوت تو ہم نہیں کرتے کیونکہ باتیں منسوخ ہیں اور تحریف شدہ ہے، تلاوت قرآن ہی کی جائے گی، لیکن یہ مانا کہ ہر دور میں بگڑی ہے اور ہر دور میں تبدیل کی گئی ہے، انشاءاللہ اب وقت میرا مکمل ہو رہا ہے، میں کل آپ کو تاریخ تناظر کے اندر اس بات کو بتاؤں گا کہ کہاں سے کون سی آیت کو نکالا گیا، کس طریقے سے نکالا گیا، پہلے نسخوں میں کیا تھا، لیکن آپ کو جو نظریہ دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اس میں بے شمار ان کے علماء نے اور ان کے احبار نے اور ان کے دیندار لوگوں نے اپنے ہاتھ سے آیتیں لکھ کر کے داخل کی ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ یہ تحریف تو ہے لیکن یہ بھی نہیں کہ مکمل کسی انسان نے لکھ دیا ہے، آج بھی اس کے اندر وہ آیتیں موجود ہے جو حقیقت میں نازل ہوئی تھی، اور اس کو میں سامنے رکھ کر بات بتاؤں گا کہ اس یہاں سے آپ انجیل کو پڑھیں، توریت کو پڑھیں، عہد نامہ قدیم کو پڑھیں، اس کی پانچ کتابوں کو پڑھیں یا اس کے علاوہ چھ اور جو اس کے صحائف ہیں اس کو پڑھیں، تو آج بھی قرآن کے مضامین جو آل مائدہ میں ہیں، آج بھی قرآن کے مضامین جو آل عمران میں ہیں، آج بھی جو قرآن کے مضامین سورہ نساء میں ہیں، اگر دونوں کو سامنے رکھیں تو آپ کا دل بول اٹھے گا کہ یقیناً خدا جو یہ کہتا ہے کہ قرآن نئی کتاب نہیں ہے، یہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تو آج بھی وہ تدبیق اور تسلسل جو ہے اس میں بولیے موجود ہے۔ ایک بات صرف میں یہاں پر آخر میں عرض کر کے اجازت چاہتا ہوں، یہ توریت میرے ہاتھ میں ہے اس وقت، اس کو عہد نامہ قدیم کہا جاتا ہے، تو یہ عہد نامہ قدیم ہونے کے حوالے سے اس کو یہودی بھی قبول کرتے ہیں اور نصرانی بھی قبول کرتے ہیں، یہودی بھی قبول کرتے ہیں، اور یہ انجیل مقدس جو ہے اس کے مقر اور اعلان کرنے والے اور قبول کرنے والوں میں صرف نصرانیوں کا نام آتا ہے، لیکن یہ توریت جو ہے یہ الگ سے شائع ہوئی، اور پھر اس کے اندر باقاعدہ یہ پرانا عہد نامہ قدیم کہہ کر جو ایڈیشن دے دیا گیا ہے، اس سے مراد یہ کہ اس میں جتنے صحائف جمع کیے گئے ہیں اس کو یہودی بھی بدستور تسلیم کرتے ہیں اور نصرانی بھی بدستور تسلیم کرتے ہیں۔ مختصر خلاصہ یہ کہ بلکہ یہودی یہ کہتے ہیں کہ یہ جو انجیل ہے یہ گڑبڑ ہے، بلکہ اس پر آ کر جمع ہو جائے، اگر کوئی نصرانی اس انجیل کو نہیں تسلیم کرتا لیکن عہد نامہ قدیم پر آ کر اس کتاب کو جس کو توریت کے نام سے شائع کیا جاتا ہے اس کو یہ قبول کر لیتے ہیں، یہ مارکیٹ میں عام دستیاب ہے، اس میں سے میں چند باتیں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو بنیادی مسئلہ جو عیسائی ہمارے وہاں شور مچاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جناب ممتاز قادری نے قبلہ دامت برکاتہم العالیہ انہوں نے جو تاثیر کو ڈھیر کیا تو یہ کیا قانون ہے، اور کسی شخص کو اختیار نہیں ہے، جو بولی ہمارے آج کل کے نام نہاد شیخ الاسلام اس بات کو کر رہے ہیں، اور یقیناً وہ اکبر جس صورت اور جس تعبیر میں اکبر شیخ الاسلام تھا، کیونکہ اکبر کا جو اسلام تھا وہ دین الہی والا تھا، تو یقیناً یہ شخص جو جس شیخیت کا دعویٰ کر کے جس اسلام کے مدعی بن رہے ہیں تو یقیناً یہ بالکل اسی طرح ہے جس طرح اکبر اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتا تھا، جس معنی میں اکبر کے مقابلے میں مجدد الف ثانی اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہتے تھے وہ معذرت کے ساتھ ان کو نصیب نہیں ہوا۔ اب ذرا آئیے میں آپ کے سامنے توریت پڑھتا ہوں، اور توریت کا یہ ایک ہی نسخہ چھپتا ہے پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور سے، اس کا صفحہ نمبر جو ہے وہ 477 ہے، 477 ہے، درود پاک پڑھیے۔ یعنی سلمان تاثیر نے تو باقاعدہ گستاخی کی ہے، وہ سارا ایک پروسیس ہے، کہا جی گستاخی اس نے کی ہے تو وہ حکومت اس کا فیصلہ کر دی، انہوں نے کیوں مار دیا، تو شریعت مطہرہ اس بات کو ذکر کرتی ہے کہ دیکھیے ریاست ہی اس کا فیصلہ کرے، ٹھیک ہے، لیکن ریاست اپنے معاملے سے اگر تغافل برتتی ہے تو کئی ایسے امور ہیں، مثال کے طور پر نظام عادل کو ریاست اگر قائم نہیں کرتا تو اس میں باقاعدہ اجازت ہے کہ نیچے کے لوگ جو سمجھدار ہیں وہ امن اور آشتی کے لیے نیچے کے زعماء ملت کھڑے ہوں، اور ریاست اگر اس سے تغافل برت رہا ہے تو ریاست نہیں کہنا زرداری ایسا تو ہم کیا کریں، نہیں، بلکہ نیچے کے جو زعماء ہیں وہ جمع ہو کر معاشرے میں اصلاح کے لیے وہ بھی کوششیں کریں۔ ایک بات، جو گستاخ رسول ہے اس نے اہانت کی العیاذ باللہ، اور اگر کسی عام شخص نے اس کی گستاخی پر مطلع ہو کر اسے قتل کر دیا تو پہلے چاہیے تھا کہ اس کو روکتے، لیکن اس کو قتل کر دیا گیا تو شرعی اور اسلامی نظریہ اس پر یہ ہے کہ اس شخص کو قطن کچھ نہیں پوچھا جائے گا، کیونکہ وہ گستاخ جو تھا وہ مباح الدم تھا، مباح الدم تھا، کیا تھا؟ مباح الدم تھا، اور جس نے اس کو قتل کیا اس کے اوپر قصاص کسی صورت میں نہیں ہے، بلکہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے خود اس نابینا صحابی کو اپنے پاس بلایا جس نے رات کے وقت اپنی بیوی کو قتل کیا اور وہ آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ وہ آپ کی شان میں بکواس کرتی تھی اور مجھے اس سے بڑا پیار تھا، میرے دو اس سے پھول جیسے بچے ہیں لیکن وہ آپ کی شان میں بکواس کرتی تھی اور میں اس کو منع کرتا تھا، وہ باز نہیں آئی تو یا رسول اللہ یہ نیزہ میں نے اس کے پیٹ کے اندر مار دیا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اچھا تو نے تو رسول کی پشت کے پیچھے رسول کی امداد کی ہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اب میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا ہوں توریت، اور توریت میں یہ استثناء ہے، یعنی جو سورت کا نام ہے استثناء ہے، اور باب نمبر 17 ہے اور آیت نمبر 12 ہے، اور جو میں نے بھی آپ کے سامنے مدبہ پیش کیا کہ پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی لاہور، اس کا صفحہ نمبر 477 ہے، اس میں آج بھی یہ موجود ہے، اگر کوئی شخص گستاخی سے پیش آئے کہ اس کاہن کی بات جو خداوند تیرے خدا کے حضور خدمت کے لیے کھڑا رہتا ہے یا اس قاضی کا کہا نہ سنے تو وہ شخص مار ڈالا جائے۔ تو یہاں تو یہ لکھا ہے کہ کوئی قاضی کی بات نہ مانے، کوئی قاضی کی اور کاہن کی توہین کرے تو اس کو مار ڈالا جائے، تو جو نبی کی توہین کرے تو اس کو کسی نے مار ڈالا تو اس کے پیچھے کیوں شور مچاتے ہو؟ سمجھ رہے میری بات؟ تو قاضی اور کاہن، یہودی ہم کو بتائیں، نصرانی ہمیں بتائیں کہ قاضی اور کاہن کیا یہ عظمت اور مقام میں نبی کے برابر ہیں؟ نہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب قاضی اور کاہن نبی کے مرتبے کے برابر نہیں، نبی کا مرتبہ بہت بلند ہے۔ تو یہاں تو میں نے حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کیا کہ وہ کہتا ہے کہ اس قاضی کا کہا نہ سنے، صرف قاضی کا ایسا کرو وہ نہ کرے، تو صرف کہا نہ سنے تو وہ شخص مار ڈالا جائے، یعنی اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو آج بھی توریت میں، عہدنامہ قدیم میں یہ بات موجود ہے کہ اگر کوئی قاضی کی بات نہ مانے یا کسی کاہن کی توہین کر دے تو اس کو قتل کر دیا جائے۔ تو جو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مغلظات بکنے والی فاسقہ فاجرہ ملعونہ کی تائید کرے اور پھر اس نظام کو کالا قانون کہے اور فرق محبت میں غازی کھڑے ہو کر اس کا کام تمام کر دے تو یقیناً غازی ہیرو ہے، پھر غازی نے جو کام کیا ٹھیک کام کیا۔ اب ایک بات یہاں پر مزید سنیے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں، درود پاک پڑھیے، اس پر میں قرآنی آیات تو کل آپ کے سامنے پیش کروں گا لیکن دلچسپی کے لیے چند باتیں پیش کرتا ہوں کہ انبیاء کی عزت و آبرو اور آسمانی دین کی عزت و آبرو قرآن ہے۔ بولیے سبحان اللہ، آج بھی ہے، آسمانی کتابوں کی عزت و آبرو قرآن ہے، اور اس میں کوئی جذباتی پہلو نہیں ہے، یہ میرے سامنے توریت ہے اور یہ پیدائش جو سورت ہے ان کی، جو چیپٹر ہے پیدائش کا، اس کی باب نمبر 8 ہے اور آیت نمبر 20 اور 21 ہے۔ نوح علیہ السلام کے بارے میں معاذ اللہ دیکھیں کیا لکھا ہے، اور نوح کاشتکاری کرنے لگا، نوح کاشتکاری کرنے لگا اور اس نے ایک انگور کا باغ لگایا اور اس نے اس کی میں یعنی شراب پی اور اس نشے میں آیا اور اپنے ڈیرے پر برہنا ہو گیا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں، توبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں اتنی شدید بات جو ہے وہ لکھی گئی، اور حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں جو معاذ اللہ یہ ساری چیزیں تحریف کے حصے میں جو بدلی گئی ہیں تاکہ اپنی رنگ رلیاں اور اپنی مستیاں اور اپنی عیاشیوں کا ثبوت فراہم کیا جائے، یہ تو انبیاء بھی کرتے تھے معاذ اللہ۔ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں لکھا اور یہ پیدائش کا ہی باب ہے اور وہ سورت جو ہے پیدائش وہی چل رہی ہے اور اس کی باب نمبر جو ہے 19 ہے اور باب نمبر 19 کی آیت نمبر 30 ہے، اور اس یعنی پاکستان بائبل سوسائٹی انارکلی کے حوالے سے صفحہ نمبر 42 ہے۔ اور لوط سور سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، معاذ اللہ، اب سنیے، کیونکہ اسے سور میں بستے ڈر لگا، اور قرآن نے بھی اس کو ذکر کیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کا پورا واقعہ قرآن کے اندر موجود ہے اور ان کی شرافت اور ان کے بارے میں قرآن نے کہا وہ صالحین ہیں، وہ اللہ کے معصوم بندوں میں سے نبی ہیں، ان کی عظمتیں میں انشاءاللہ کل پڑھ کے سناؤں گا آپ کو۔ یہاں ذرا سنیے کیا لکھا ہے، پیدائش کا باب نمبر 19 اور آیت نمبر 30 میں، توریت عہد نامہ قدیم ہے جو انتہائی معتمد ہے ان کے نزدیک، ٹھیک ہے، اور لوط سور سے نکل کر پہاڑ پر جا بسا اور اس کی دونوں بیٹیاں اس کے ساتھ تھیں، کیونکہ اسے سور میں بستے ڈر لگا اور وہ اس کی دونوں بیٹیاں ایک غار میں رہنے لگی، تب پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا ہمارا باپ بڈھا ہے اور زمین پر کوئی مرد نہیں جو دنیا کے دستور کے مطابق ہمارے پاس آئے، معاذ اللہ، آؤ ہم اپنے باپ کو میں اور شراب پلائیں اور اس سے ہم آغوش ہوں۔ معاذ اللہ، آؤ ہم اپنے باپ کو میں پلائیں اور اس سے ہم آغوش ہوں تاکہ اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں. سو انہوں نے اسی رات اپنے باپ کو میں پلائی اور پہلوٹی یعنی بڑی جو تھی اندر گئی اور اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، معاذ اللہ آغوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھی. اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ کل رات میں نے اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، آؤ آج رات بھی اسے میں پلائیں. یہ حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے، اللہ کے نبی کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ یہ خبیث جن کو نبیوں میں بھی شمار کرتے ہیں اور نبی مانتے ہیں یہود اور نصرانی. اور دیکھیں باتیں کیا ہیں. اور دوسرے روز یوں ہوا کہ پہلوٹی نے چھوٹی سے کہا کہ دیکھ کل میں رات کو میں اپنے باپ سے ہم آغوش ہوئی، آؤ آج رات بھی اس کو میں پلائیں اور تو بھی جا کر اس سے ہم آغوش ہو تاکہ ہم اپنے باپ سے نسل باقی رکھیں. سو اس رات بھی انہوں نے اپنے باپ کو میں پلائی اور چھوٹی گئی اور اس سے ہم آغوش ہوئی، پر اس نے نہ جانا کہ وہ کب لیٹی اور کب اٹھ گئی. سو لوط کی دونوں بیٹیاں اپنے باپ سے حاملہ ہوئیں. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. تو یہ سورہ آل عمران اور سورۃ النساء اور سورہ المائدہ یہ عظیم سورتیں ہیں کہ کوئی حضرت لوط علیہ السلام کے مرتبے کو جنہوں نے خراب کرنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے واضح کیا کہ انہوں نے کوشش کی ہے، وہ تو اللہ کے معصوم نبی ہیں اور صالحین میں سے، ان کے سر پر اللہ نے عزت کا، شرافت کا، نبوت کا تاج رکھا ہے اور اللہ رب العالمین نے ان کو وہ قدر و قیمت عطا فرمائی ہے کہ ساری عزتیں اگر جمع بھی کر دی جائیں تو صرف ان کے نالین پر لگنے والی دھول کو وہ عزت ہے جو ساری دنیا کی عزت اس دھول کا مقابلہ نہیں کر سکتی. اللہ رب العالمین ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھے. آج کے درس میں میں نے صرف مختصر سا سورہ آل عمران کا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا اور آل عمران کے نزول کے حوالے سے میں نے بات آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے. کل کے درس میں انشاءاللہ اسی تسلسل کو تھوڑا آگے لے کر چند تاریخی معاملات کو پیش کریں گے تاکہ ہمارا شعور اسلام کی حقانیت اور اسلام کے دلائل اور اسلام کی آفاقیت اور اسلام سابقہ تمام ادیان کا ناسخ بھی ہے اور جو صحیح باتیں اس کا مصدق بھی ہے. اللہ رب العالمین اس سچے نظریے پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ قرآن کی تلاوت کیجئے گا تو آپ کو قرآن کی ہر سطر سے خوشبو واقعی میں محسوس ہوگی. وہ خوشبو دیتا ہے لیکن ہماری مشام شک کا شکار ہو جاتی ہے، لیکن ان باتوں کو سننے کے بعد یقیناً بات واضح ہو جاتی ہے کہ قرآن جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب منیر پر نازل ہوئی کتاب، یہ اللہ کی وہ عظیم کتاب ہے کہ جس میں تمام انبیاء کا مرتبہ اور مقام ذکر کیا گیا. اب آپ سمجھے کہ قرآن میں حضرت موسیٰ کا ذکر اتنا کیوں ہوتا ہے، اب آپ سمجھے کہ حضرت لوط کا ذکر کیوں ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں جی لوط علیہ السلام کا تو دور گزر گیا، اب کیا ضرورت ہے ان کی عظمت و شان کو بتانا ضرورت ہے. تاریخ کو جو مسخ کیا نصرانیوں نے اور یہودیوں نے اور انبیاء کی مبارک اور پاکیزہ ذاتوں پر عیب لگانے کی کوشش کی، تو قرآن نے پھر یہ لمبی لمبی صورتیں اور کئی کئی آیتوں میں ان کی عظمتوں کو بیان کیا، ان کی استقامت کو بیان کیا، ان کے اخلاص کو بیان کیا، ان کے تقوی کو بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوان الحمدللہ رب العالمین.